کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ میرے بندوں کو آ سے مجھ سے ملا دو، نہ کہ میرے بندے کو مجھ سے جدا کر دو. تم نے کیا کیا؟ اب موسیٰ کو احساس ہوا وہ کر کیا رہا تھا. کیوں موسیٰ اتنا غصہ ہو گیا؟ کیوں یہ اولی العزم نبی اس قدر غصے میں آ گیا؟ اس کی باتوں کو سن کے، کیونکہ وہ ساری کفر کی باتیں کر رہا تھا. وہ خدا کے جسم قرار دیا تھا، خدا کے بال، خدا کے جوتے، خدا کے کپڑے، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے اعتبار سے خدا کی تعریف کر رہا تھا، اپنے اعتبار سے. چونکہ وہ جس دائرے میں زندگی گزار رہا تھا، جہاں پر وہ زندگی گزار رہا تھا، جن چیزوں سے اس کا سروکار تھا، وہ یہ چیزیں تھیں. صبح سے شام تک بھیڑے چرانا، بھیڑوں میں اگر بال بڑے ہو گئے تو اس کو بال کو کاٹنا، اگر اس میں کچھ جھواں وغیرہ پڑ گیا جھواں نکالنا، دوڑتے دوڑتے اس کا چپل ٹوٹ گیا ہے، جوتے اس کے ٹوٹ گئے، اگر جوتا تھا تو اس کو سلنا، یہ اس کا سارا کام تھا. کپڑا گندا ہو گیا، پھٹ گیا ہے، گاڑیوں میں پھنس گئے، اسے سلنا. شام ہو گئی، گھر میں واپس گیا، دودھ نکالا، کچھ اس زمانے میں اتنا گیہوں وغیرہ نہیں کیا، کھایا، کچھ کھا کر سو گیا، پھر صبح نکلا، پھر وہی کام کرنا شروع ہوا. اس کی پوری زندگی اسی میں گھری ہوئی، اور وہ اپنے اعتبار سے خدا کی حمد کر رہا تھا. یعنی جتنا اس کی معرفت تھی اور جن چیزوں سے اس کی زندگی میں اس کا سروکار تھا، اس کے اعتبار سے وہ خدا کی حمد کر رہا تھا. اور خدا کو یہی قبول تھا، توجہ کرنا. جب جناب موسیٰ نے اسے ڈانٹا تھا، خدا نے کہا کہ تو نے میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا، میں نے تم کو اپنے بندے کو قریب لانے کے لیے بھیجا، نہ کہ دور کرنے کے لیے بھیجا ہے. وہ ایک چرواہے کی داستان ہے، لیکن صحیح پوچھے تو ہم میں سے ہر ایک چرواہے جیسا ہے، وہی چرواہے جیسا ہے. ہم میں سے ہر ایک خدا کی جو حمد کر رہا ہے اور خدا کی جو تعریف کر رہا ہے، خدا کی جو عبادتیں کر رہا ہے، وہ چرواہے جیسی ہے. یعنی جن چیزوں سے ہمارا زندگی کے سروکار ہے، اسی اعتبار سے ہم حمد کرتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خدا کے لائق نہیں ہے. توجہ فرمائیں، خدا کے لائق نہیں ہے. جتنی ہماری معرفت ہے، اسی معرفت کے حساب سے ہم بھی خدا کی حمد کر رہے ہیں، لیکن کیا واقعی میں خدا کے لائق ہے؟ نہیں لائق ہے. روایت بھی بہت ہے، میں روایت نہیں پڑھتے نجم اللہ میں، کہ جو جس نے خدا کی صفت، جو صفت ہمارے ذہن میں خدا کی ہے، وہ ہم نے کہتے بھی اللہ میاں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، اللہ میاں ہمارے یہاں کہتے ہیں، اللہ میاں. وہ ہمارے یہاں پہلے زمیندار لوگ ہوا کرتے تھے، نواب لوگ، ان کو میاں کہتے تھے، ان کو وہ میاں کہتے تھے، وہ لوگ جو زمیندار لوگ وہ اللہ کو میاں کہتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے اعتبار سے ان کو بڑا سمجھا تھا، ہم نے بھی کسی بادشاہ، کوئی حاکم، کسی کے اعتبار سے خدا کو تھوڑا اور خدا بڑا ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر. معنی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر کے معنی ہی کہتے ہیں نا، جو اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اور لوگ بڑے ہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. یہ معنی نہیں ہے، جب امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا کہ فرمایا یہ معنی نہیں ہے اللہ اکبر کے، کہ اور بھی بڑے ہیں، میرا رئیس بھی بڑا ہے، میرا باس بھی بڑا ہے، جماعت کا پریسیڈنٹ بھی بڑا ہے، وہ بالدار آدمی وہ بھی بڑا ہے، وہ عالم وہ بھی بڑا ہے، فلاں مجتہد وہ بھی بڑا ہے، یہ سب بڑے ہیں لیکن اللہ سب سے بڑا ہے. امام بھی بڑا ہے، نبی بھی بڑا ہے، لیکن اللہ سب سے بڑا. کیا نہیں، یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ اللہ اکبر یوسف من یوسف، اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی صفت بیان کی جائے. جس نے اللہ کی صفت بیان کر دی، اس نے محدود کر دیا خدا کو، اس نے محدود کر دیا خدا کو. اپنے اعتبار سے ہر ایک چرواہے جیسا ہے، چرواہوں جیسی تعریف اللہ ہی کر رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں، ایک کلمہ بار بار نماز میں پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ نماز میں جو سب سے زیادہ کلمہ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یصفون. اللہ اس سے کہیں عظیم ہے کہ اس کی صفت بیان کی جائے. لیکن خدا نے کیا کہا؟ کہ انا اندا عبد ظن عبدی، میں اپنے بندوں کے ظن کے قریب ہوں، کیونکہ میرا حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، لیکن جس اعتبار سے میرے بندے نے میرے بارے میں سوچا ہے، میں وہی قبول کر لیتا ہوں. وہی بس قبول کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن معرفت کا بڑھا لینا ایک چیز بہت اہم ہے دین میں، اور سب سے زیادہ بیان بھی کیا ہے بار بار میں سنے، دین میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہے معرفت کا بڑھانا، معرفت کو زیادہ کرنا. لیکن اس چیز کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت ہلکا، بہت آسان، بہت ایزی، یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. زندگی جس طرح سے گزر رہی ہے، گزارنے سے چند نمازیں پڑھ لیں، یہ ایسا نہیں ہے. روایات میں ہے کہ روز محشر بھی جو جنت کے درجات ہیں, جاننے کی بات نہیں ہے, جو جنت کے درجات ہوں گے, جو جنت کے بلند درجے میں ہوگا, نیچے والا انسان جو نیچے درجے میں ہوگا اس بلند درجے کو دیکھ کے اسے احساس ہوگا کہ ہم جیسے جہنم میں زندگی گزار رہے ہیں. جنت میں جانا ہی سب کچھ نہیں ہے, جو جنت میں جا لینا یہی سب کچھ نہیں ہے. روایت میں کہ اکثر اہل الجنہ البول, جنت میں جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ احمقوں کی ہوگی. یہ کچھ سمجھتا ہی نہیں, مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں, خدا کے کہ جاؤ تمہارے تمہارے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. بالکل نادان لوگ, کیا ان کو عذاب کرے پروردگار, کیا ان کو, تم نے کچھ سمجھا ہی نہیں, تو جاؤ جنت تمہارے لیے ہے. لیکن جنت میں کہاں جاؤ گے, جنت کے کس مقام میں جانا ہے؟ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ کہتے ہیں چلو بھائی یہ چھوٹے سے فلیٹ میں چھوٹی سی کولی میں زندگی گزار رہے ہیں, محنت کر کے اور آگے بڑھ جائیں گے, 50 سال 60 سال کی زندگی صبر کر لیں گے. یہاں صبر ہو جاتا ہے, آسان ہے صبر کر لیں گے. دو چیزیں, ایک تو زندگی کتنی بڑی ہے, 50 60 سال کی, چلو 20 30 سال گزر گئے, 20 30 سال اور گزار لیں. دوسری کہ نہیں محنت کریں گے ابھی اور آگے بڑھ جائیں گے, ابھی یہ چھوٹا فلیٹ ہے, ایک روم کا بیڈ روم کا 2 بیڈ روم کا لے لیں گے, 3 بیڈ روم کا لے لیں گے, یہ امید رہتی ہے. لیکن جنت میں یہ نہیں ہے, جس مقام پر رکھ دیا گیا بس وہی مقام ہے, اور وہ عذاب کی شکل میں لگے گا اگر معرفت کی کمی ہوگی. اب یہ روایتیں اور واقعات نہیں بیان کریں گے, یہاں پر بہت سے آپ نے سنے بھی ہوئے ہیں کہ درجات جو جنت میں معین ہو گئے انسان کے, وہ انسان کی معرفت کی بنیاد پہ, اور معرفت کے ساتھ اگر ایک عمل انجام دیا جا رہا ہے. کل میں نے حج کی مثالیں دی تھی, حج ایک واقعہ سے بیان کیا تھا. برادر عزیز نے سوال یہ کیا, اتنا خدا اتنا سخت نہیں لیتا, اتنا مشکل نہیں ہے کہ حج ہمارا قبول ہونا, نہ قبول ہو جائے گا, قبول ہونے میں کوئی حرج نہیں. قبول تو اس چرواہے کی عبادت بھی قبول ہو رہی ہے, اس چرواہے کی حمد بھی خدا کے نزدیک قبول ہو رہی ہے, اور جو بامعرفت ہے وہ موسیٰ جیسا نبی بھی اللہ کے ایک ایک لمحے عبادت کرنے کے بعد بھی جب پروردگار کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کہتا ہے پروردگار کیا میں تیری حمد کروں, تیری کیا عبادت کروں, جو بھی عبادت کرتا ہوں تیرا حق تو نہیں ادا ہوتا. دونوں میں بہت چرواہے کی عبادت بھی خدا قبول کر رہا ہے, اس کے کافرانہ جملے بھی خدا نے کہا کہ میرا بندہ مجھ سے نزدیک تھا, مجھ سے گفتگو کر رہا تھا, وہ بھی قبول کر رہا ہے خدا. لیکن موسیٰ جیسا نبی اللہ کی بارگاہ میں اس پروردگار کیا کروں میں, کیسے تیری حمد کروں, کیسے تیرے شکر کے سجدے کروں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں فرماتے ہیں, فرماتے پروردگار یہ کیسے تیری حمد کروں, یہ تو نے مجھے حمد کرنے کی توفیق دی ہے, یہ حمد کرنے کی توفیق بھی ایک حمد چاہتی ہے, تو کیسے تیری حمد کا حق ادا ہو. تو نے نعمتیں دی, نعمتوں پر حمد کیا, تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی, نماز پڑھنے کی توفیق پر تیرا حمد کیا, تیرے شکر کیا تیرا. لیکن یہ جو تو نے حمد کرنے کی توفیق دی یہ بھی ایک حمد چاہتی ہے, کہ اگر اس توفیق کے حمد پہ شکر کرے پھر اس کا ایک اور حمد کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تو تیرا حمد کا حق کیسے ادا ہو پائے, تیرے شکر کا حق کیسے ادا ہو پائے گا. ادھر سے جناب موسیٰ کی آواز ہے, موسیٰ تم گھبراؤ نہیں, تم پریشان نہیں ہو, یہی تمہارا احساس کی پروردگار تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. خدا کو بہت زیادہ سجدے, بہت زیادہ آواز نہیں, صرف یہ احساس کہ پروردگار تیرا حق نہیں ادا ہو پایا, یہی پروردگار کو نہ صرف کافی ہے, بہت پسند ہے یہ احساس. لیکن یہ احساس کب انسان کیا پیدا ہو, یہ نہیں کہ کچھ کیا ہے کہ پروردگار, ایک آدمی کہ نہیں خدا کی ہم تو نہیں ہو سکتی, خدا کے سجدے تو نہیں ہو سکتے, سجدوں کا حق تو نہیں ادا ہوتا, بس چھوڑو کہنے کے پروردگار چونکہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکتا لہذا ہم کرتے ہی نہیں, لہذا ہم نہیں کریں گے. کہ نہیں ایسا نہیں, امام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ بحقہ القائلون ولا یحسین عماه العابدون ولا یودی حقہ المجتہدون. یہ کون کہہ رہا ہے, یہ عام انسان نہیں کہہ سکتا, یہ علی بن ابی طالب کی زبان بولتی ہے. ہر انسان نہیں کہہ سکتا, پروردگار لا یودی حقہ المجتہدون, پروردگار تیرا حق مجتہدون جو انتہائی کوشش کر رہا ہے, مجتہدی وہ ذہن نہیں آئے مولانا امامہ لگائے, نہیں مجتہدی جو انتہائی خود علی بن ابی طالب کی ذات ہے جنہوں نے ایک ایک لمحے انتہائی جہد و کوشش کرتے ہوئے پروردگار کا ہر لمحہ حق ادا کرنا چاہا، اور ہر لمحہ حق ادا کر لینے کے بعد بھی علی کی زبان یہ بولتی ہے لا یؤدی حق اور مستحق حق نہیں ادا ہوتا، پروردگار میرا حق کیسے ادا ہو، کس بات کے حق ادا ہو؟ بس فرق ہو گیا ہے. انبیاء بھی انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ چرواہے کو ڈانٹ کے بھگا دے، جیسا کسی نے ڈانٹا گیا موسیٰ نے چرواہے کو ڈانٹا، اللہ نے موسیٰ کو ڈانٹا تم نے کیا کیا، موسیٰ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس چرواہے کو اس کی معرفت کو بڑھا دے نہ کہ ڈانٹ کے بھگا دے، اور یہی کام کیا اپنے ہر زمانے کا موسیٰ یہی کام کرتا رہا. ابو ذر بھی ایک معمولی سے چرواہے تھے لیکن وقت کے موسیٰ نے ابو ذر کو اتنا بامعرفت بنا دیا کہ آج بھی پیشانی جھکتی ہے ابو ذر کے سامنے، ابو ذر کی معرفت کے سامنے. معمولی چرواہے تھے، گھڑیاں چلاتے تھے وہ بھی گائے بکرے چلاتے تھے، لیکن موسیٰ کا کام کیا ہے، نبی ختمی مردبت کا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ اس ایک چرواہے کو اٹھا کر اس مقام تک لے جائے. اس لیے نہیں بھیجا گیا نہ ڈانٹ کے بھگانا نہ اسے وہیں پر رکا رہنا، اس مقام تک لے جائے کہ ابو ذر کی ذات لوگوں کو معرفت دے رہی ہے. جناب بہب قلبی بھی ایک معمولی چرواہے کو صحرا میں زندگی گزار، بہت ہی معمولی، مذہب بھی اسلام نہیں تھا، لیکن 12-14 دنوں کے اندر حسین بن علی کی ذات نے اس معمولی چرواہے کو اس مقام تک لے جا کے پہنچایا کہ آج امام بھی ان کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امام نے سلام کیا اصحاب کربلا کو، حسین بن علی کے اصحاب کو آئمہ نے سلام کیا. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آئے معرفت کو وہاں تک لے جائے. بس دو چیزوں میں فرق ہوا، ایک قبول ہونا، قبول ہونا صرف اتنا ہی کافی، پروردگارہ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو اس لائق نہیں ہے. امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا میں گیا تھا حج کرنے کے لیے، مجھے کچھ نہیں آتا تھا حج کرنے کے لیے، میں گیا تھا لیکن مجھے نہیں آتا، میں جاہل آدمی ہوں، مجھے دعائیں نہیں آتی تھی، دعائیں پڑھ نہیں سکتا تھا، یاد بھی نہیں تھا کچھ، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، اور چونکہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا لہٰذا ایک عمل کرتا تھا، جہاں بھی جاتا تھا جو بھی وقت ہوتا تھا صرف صلوات پڑھتا تھا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ کم وہ یہ سمجھ رہا تھا بہت چھوٹا سا عمل، میں نے کچھ نہیں معلوم ہے، ایک صلوات معلوم ہے، ایک صلوات پڑھ رہا تھا، چھوٹا سا عمل کر گیا ہے. مولا میں نے صرف یہی کیا. امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے تو حج کر کے مکے سے باہر نکلا ہے، تمام حاجیوں میں کوئی بھی انسان اس طرح حج کر کے باہر نہیں نکلا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی عمل کو وہ انجام دے رہا تھا، لیکن وہی ایک مختصر سا عمل عظیم بن گیا، اس لیے کہ اسی ایک عمل کو معرفت کے ساتھ انجام دے رہا تھا. تیرے جیسا کوئی حج کر کے نہیں، حاجی نہیں کوئی، ان لاکھوں کے مجمع میں تیرا جیسا کوئی نہیں تھا، اس خدا کے نزدیک یہ زیادہ اہمیت ہوتی ہے. لہذا فرق بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آ کر خوش ہو جاتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ عبادت کر لی، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، احسان کر لیا، رسول کے بعد بھی آ کہتے تھے ایمان لے آئے، ایمان بھی نہیں لایا، سردار ایمان لاتے تھے وہ بھی، کیونکہ اس زمانے میں قبیلوں کا نظام تھا، سردار ڈر کے جب مسلمان مت مسلمان کھڑی ہوئی فتح مکہ کے بعد مضبوط ہوئے تو بہت سے قبیلے کے سردار ڈر کے یا کسی لالچ کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہوتے تھے تو پوری قوم مسلمان ہو جاتا تھا، نظام ہی یہی تھا، سسٹم ہی یہی تھا کہ جو سردار کر رہا وہی ہم سب کو کرنا ہے. پھر مسلمان ہو گیا اگر سب سے کہتے تھے ہم دیکھیں آپ جو ایمان لے آئے، قرآن میں کیا تم باتیں کرتے ہو، ایمان ایمان کی، ایمان نہیں لائے تم، مومن نہیں ہو تم، اگر کہنا ہو تو کہہ سکتے ہو ہاں اسلام مسلمان ہو گئے، اس لیے بعض لوگ عبادتیں کر کے رکھا ہے، عبادت کر لی، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لی. بعض لوگ جملہ عرفا کے درمیان کہتے ہیں کہ عارف اور عابد میں فرق یہی ہے کہ عابد اللہ کے سجدے کر کے نمازیں پڑھ کر خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، طلب کر رہا تھا پروردگار نماز کو پڑھ لی، تو کیا دے رہا ہے مجھے، تیری نماز تو میں نے پڑھ لی، اب تو اس کے بدلے میں مجھے کیا دے رہا ہے. عابد یہ ہوتا ہے، عابد یعنی عبادت کرنے والا، عابد میں عبادت کرنے والا، عارف یعنی معرفت رکھنے والا. دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عابد عبادت کر کے خوش ہوتا ہے اور مانگتا ہے لیکن عارف خدا کی عبادت کر کے توبہ کرتا ہے اور گڑگڑاتا ہے اور روتا ہے. کیوں؟ کہ پروردگار عبادت تو کی لیکن کون سی عبادت کی؟ تیرے لائق نہیں تھی. یہ کون کرتا ہے؟ وہ جو عارف ہوتا ہے. پروردگار سجدے تو کیے, روزے تو رکھے, لیکن اس روزے پر, اس نماز پر مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ جو کچھ کیا وہ تیرے لائق نہیں تھا. توبہ کرتا ہوں. اس نماز تو پڑھ لینے کی تو نے حکم دیا تھا, لیکن اپنی اس نماز پہ میں توبہ کرتا ہوں. کون سی نماز پڑھی؟ استغفار کرتا ہوں. پروردگار کون سی میں نے نماز پڑھی؟ جگہ میں جائے تو تم لوگ, یعنی کہ لفظوں میں الجھے رہے, اپنے مسائل کو حل کرتے رہے, لیکن ہاں یہاں پر آ کر انسان استغفار کرے اپنی نماز کو, پروردگار تیرے لائق نہیں تھی, یہی خدا کو بہت پسند آیا. یہ خدا کو بہت پسند ہے, یہ بہت عزیز ہے. خوب یہ گفتگو تھی جو تھوڑا زیادہ ہو گئی لگتا. کل کا جو سوال کیا تھا کہ کیا کریں, گھبرائیں نہیں, پریشان نہیں ہو, یہی صرف نیت جو امام نے بیان کی, بھائی نیت کے تبدیل ہو جانے سے. ابھی بھائی لوگ حج کرنے جاتے ہیں بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں. خود میرے ساتھ ایک دوسرے ملک سے حج کرنے کے لیے گیا تھا دور سے, اور وہاں پر کافی لوگ تھے, ایک پورا کاروان تھا. ان میں سے ایک شخص آیا, اس نے جوان لڑکا تھا, میری عمر کا رہا ہوگا, اس نے آ کے خود مجھ سے, کسی اور سے بھی نہیں کہا, خود مجھ سے اس نے آ کے کہا, آخر میں حج کرنے کے بعد, طواف کرنے کے بعد, صحیح کرنے کے بعد, کہا کہ مولانا اگر معلوم ہوتا کہ حج اتنا زیادہ سخت ہے تو آنے کے بارے میں سوچتے. میں نام نہیں لوں گا, میں ان کا کہا کہ مولانا اگر معلوم ہوتا اتنا مشکل ہے, اتنا سخت ہے, اتنا پیر کچلا جائے گا, اتنے دھکے لگیں گے, اتنی ٹھوکر لگے گی, اتنی تکلیف ہوگی, تو میں سوچتا حج میں آنے کے بارے میں. یہی ہوتا ہے, اکثر لوگ تھک جاتے ہیں, تھکے تھکے طواف سے باہر نکلتے ہیں, تھکے تھکے صحیح سے باہر نکلتے ہیں, پھر صحیح میں رک رک کے وہ ساتھ میں سب ساری چیزیں, چاکلیٹ, کافی, کولڈ ڈرنک, زمزم سب رکھے ہوتے ہیں, وہ کھا بھی رہے ہوتے ہیں, پی بھی رہے ہوتے ہیں, مشغول رہتے ہیں, تھکے تھکے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہی ہے, محنت تو بہت کر لی وہاں پر جا کر, تکلیف بھی بہت اٹھا لی, لیکن یہ ساری تکلیف اس لیے تھی کہ حج کے اس راز کی طرف متوجہ نہیں. مجھے کل آپ کی خدمت بیان کیا گیا اشارہ, اگر انسان اس نیت کی طرف متوجہ ہو جائے تو ایک طواف نہیں, دسیوں طواف کرنے کے بعد اس کے جسم میں قوت محسوس ہو رہی ہوگی, نہ کہ تھکا. یعنی روح اتنا غالب آ جاتی ہے انسان اور بعد میں مطلب بیان کیا جائے گا امتحان کے مسئلے میں, انسان کے اوپر اس کی روح اتنا غالب آ جاتی ہے کہ جسم کو سخت سے سخت تکلیف دینے کے بعد پھر بھی یہ نہیں کہتی کہ تو تھک گیا چلو ہوٹل میں آرام کرنے, پھر کہتے نہیں ابھی اور سجدے کرنے ہیں, ابھی اور نمازیں پڑھنی ہیں, یہاں کہاں آئیں گے, یہ مقام کہاں ملے گا, تو تھک کیسے گیا, چلو سجدہ کر کے پھر جاتے طواف کرنے کے لیے, چلو چل نمازیں پڑھ کے پھر جاتے طواف کرنے کے لیے. یعنی روح کا اتنا مضبوط کرنا, یہ روح کم مضبوط ہوتی ہے اسی راز سے جو حج کا راز ہے, اسی نیت سے جو امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا. فرق ہو گیا, فرق ہو گیا, عبادتوں میں فرق ہو گیا, سجدوں میں فرق ہو گیا. گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ میں شروع میں گھڑی نہیں دیکھ رہی, بس ہمارے سامنے بھی نہیں آئی, شروع کی بنائی گئی موضوع یہ تھا کہ امتحان اور تربیت الہی, امتحان کے ذریعے سے انسان تربیت جلدی ختم کریں گے, صرف ہم اس کلمے کی وضاحت کے بنیاد ہے, گفتگو ان شاء اللہ کل کریں گے. تربیت الہی, اللہ تربیت کر رہا ہے انسان, یہ دھوکے میں انسان, اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہوں, اگر میں نہیں ہوتا تو میرے بیٹے کا کیا ہوتا, دھوکے میں ہے, اپنے آپ کو صرف خدا سمجھ رکھتا ہے. اگر بیٹا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا باپ میری تربیت کر رہا ہے, میری ماں میری تربیت کر رہی ہے, میرا استاد میری تربیت کر رہا ہے, اگر یہ نہ ہوتا, اگر میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میں کیا کرتا, یہ بھی دھوکے میں ہے. اصل مربی, اصل تربیت کرنے والا, اصل اپنے بندوں کی لمحے لمحے تدبیر کرنے والی ذات ذات پروردگار, الحمدللہ رب العالمین, رب تربیت کر رہا ہے. صرف انسانوں کی نہیں, ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے, کوئی بھی ایسی موجود نہیں جسے تربیت کی ضرورت نہ ہو, لیکن تربیتوں میں فرق ہے. انسان کی تربیت سب کی تربیت سے بالکل مختلف, بالکل الگ ہے انسان کی تربیت, صرف انسان ہی بالکل الگ ہے. درختوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے, حیوانوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے, لیکن اپنے ان کے انداز کی تربیت ہے. ان کا ایک نظام خدا نے بنا دیا ہے, وہ ہوتی رہتی ہے, وہ کام چلتا رہتا ہے. انسان